جان الدین امیر عظیمت ناطق اسلام حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، نعرہ تکبیر۔
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اقتصد من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقال في موضع آخر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، جنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا، اس نے جو لفظ سر سینے صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا، اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، آج کی یہ کانفرنس جو ماں بیٹا کانفرنس کے نام سے گجراوالہ کے اس عظیم شہر میں منعقد ہو رہی ہے، آج 20 اپریل 1994 کا یہ پروگرام اپنے مایہ ناز بہادر جرنیل مولانا محمد نواز بلوچ صاحب کے حکم پر متعین کیا گیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کافی تعداد میں ہماری معروضات سننے کے لیے تشریف فرما ہے. کانفرنس کا عنوان بڑا خوبصورت پڑنے والا ہے, ماں بیٹا کانفرنس. ماں سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور بیٹے سے مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالی. ہمیں ایسے دشمن سے واسطہ ہے جس کو ماں کے لفظ سے بھی تکلیف ہے, بیٹے کے لفظ سے بھی تکلیف ہے. ماں کو ماں کہنا, بیٹے کو بیٹا کہنا یہ سعادت ہے. میرے بھائیو, صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پوری رات گفتگو کریں تب بھی ختم نہیں ہو سکتی. صرف حضرت علی کی شان میں پوری رات گزر جائے تب بھی ان کے فضائل و مناقب اور محاسن ختم نہیں ہو سکتے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ ماں اور بیٹے کے امتزاج کو آپ کے سامنے رکھوں اور اپنی گفتگو میں ان دونوں کا تذکرہ کروں. میرے بھائیو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں, ان کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. صرف دو باتیں عرض کر کے میں حضرت علی کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ رضی اللہ تعالی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کو کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے, اور رسول اللہ کو کتنی محبت ہے. اس سلسلے میں دو انوکھے واقعات اور ایمان افروز کہانیاں جو عام کتابیں نہیں بلکہ وہ دونوں واقعات اللہ کے قرآن میں موجود ہیں اور دونوں کا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس کا ذکر کر کے آپ کے سامنے ستائے صحابہ کا موقف اور مشن پیش کرنا چاہوں گا. میرے بھائیو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سب سے چہیتی اور سب سے پیغمبر کو محبوب رفیق حیات ہے. حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کا مکالمہ ہوا جسے مولانا روم نے نقل کیا کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میرا مرتبہ زیادہ ہے کیونکہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور عائشہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے, تیری رگوں میں خون ابو بکر کا گردش کر رہا ہے اور میری رگوں میں خون محمد رسول اللہ کا گردش کر رہا ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا فاطمہ تو نبی کی لگتے جگر ہے, میں صدیق کی لگتے جگر ہوں, اس اعتبار سے تیرے مرتبے کا انکار نہیں, لیکن میں نے تو رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی. جب قیامت کے دن جنت میں داخلے کا وقت آئے گا, تیری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی, میری انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. میرے بھائی, حضرت عائشہ سے اللہ کو کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو واقعات سے آپ کو میں اس کی حقیقت بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آج سپاہ صحابہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کی ناموس کے لیے کی جنگ لڑ رہی, کیا وجہ ہے کہ اس جماعت کے 100 کارکن شہید ہو گئے اور 300 آدمی جیلوں میں پڑا ہے, لیکن یہ حضرت عائشہ کی عظمت کے فروغ سے سبق دوش نہیں ہوتی اور چھوٹے چھوٹے بچے عائشہ صدیقہ کی عظمت کے ترانے گا رہے ہیں. اس تمہارے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا, قرآن کے نام پر بنایا گیا, اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طوائفہ لکھا گیا, ایسا لٹریچر چھپ رہا ہے, ابھی بھی موجود ہے. کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندریہ لکھا گیا، منافقہ لکھا گیا، زانیہ لکھا گیا، وہ عائشہ جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن اترا، وہ عائشہ جو تیرے پیغمبر کا لباس ہے، وہ عائشہ جو تیرے نبی کی طہارت ہے، وہ عائشہ جو تیرے نبی کی ناموس ہے، وہ عائشہ جو تیرے نبی کی چادر و تطہیر ہے، وہ عائشہ جو تیرے پیغمبر کی عصمت آئینہ و شفاف کی مانند ہے، وہ عائشہ جس کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ عائشہ اسلام کی متاع حیات ہے، عائشہ کی عظمت کی چوکیداری پوری امت پہ واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، سکے بھانجے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ کے پاس حضور کی وفات کے بعد کئی مرتبہ گیا، ایک مرتبہ میں نماز عشاء کے بعد اپنی خالہ کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری خالہ نماز میں تھی، جب میں آدھی رات کے وقت گیا تو میری خالہ نماز میں تھی، جب میں تہجد کے وقت گیا تو میری خالہ نماز میں تھی، تو میں نے کہا خالہ نماز کے بعد کہا کہ تم ساری رات عبادت کرتی ہو، تو خالہ نے رو کر کہا میں اس محمد کی عزت ہوں کہ جس پیغمبر علیہ السلام نے ساری رات مصلے پہ وقت گزارا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے گئے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو میرے رسول نے فرمایا تھا کہ عائشہ میں اس خدا کا شکر ادا نہ کروں جس نے یتیم کو خاتم الانبیاء بنا دیا، کہ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس نبی کی بیوی بیٹا میں کیا کروں؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیوگی کا زمانہ پایا جب ان کی عمر 19 سال تھا، حضرت عائشہ 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد 48 سال تک بیوگی کا زمانہ پایا، کتنے سال تک؟ صرف اس عنوان پر بات ہوتی تو پوری رات سیدہ عائشہ کی ذات پہ گزر جاتی، اور اماں عائشہ کی ایسی عظمت اور ایسے واقعات، ان کے تفکر اور ان کی تفسیر کے اور علم اور فضل کے ایسے واقعات بیان ہوتے کہ انسان ورتہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تخت خلافت پر بیٹھ کر اعلان کیا، بتاؤ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا آپ سب سے بڑے عالم ہیں، تو حضرت معاویہ اس کے منہ پہ تماچا مارا، کہا سچی بات کہو، اس نے کہا سچی بات پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ عائشہ صدیقہ ہے۔ عبداللہ نے باس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، بڑے بڑے صحابہ بیٹھ جاتے اور کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا، تو سب لوگ چل کر اماں کے دروازے پر جاتے، اماں چند منٹوں میں ایسا حل بتاتی کہ انسان ارور پہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ میرے بھائیوں، میں اس ماں کا ذکر کرتا ہوں، لاؤ کوئی ایسی ماں تو لاؤ، تمہارے باپ نے کہا ہے فلاں عورت تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن نے کہا ہے کہ فلاں عورت تمہاری ماں ہے، لیکن میں اس ماں کا ذکر کرتا ہوں جس کو اللہ کے قرآن نے کہا تیری ماں، قرآن کہتا ہے یہ تمہاری ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کہتا ہے یہ تمہاری ماں ہے، ماں اس ماں کا ذکر کرتے ہیں، بیٹا بھی نرالا ماں بھی نرالی۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ قرآن بازی کرتے، جس عورت کا نام بھی جس بیوی کا نام سر میں نکلتا اس بیوی کو ساتھ لے جاتے، دو دن کی ایسی تھی کہ جن دونوں دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کورے میں نکلا، ایک جنگ کا نام ہے جنگ بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق، اور ایک غزوے کا نام ہے غزوہ ذات الرکا، رکا عربی کا لفظ ہے جو رکا سے ہے، اس کا معنی ہے ٹکڑا چیتڑا، صحابہ کرام کے جوتے ٹوٹ گئے تھے اور پاؤں ننگے تھے، ان پر کپڑا کی تاکیاں باندھی گئی تھی، اس لیے جنگ کو جنگ ذات الرکا کہتے ہیں کہ تاکیوں والا غزوہ، کون سا غزوہ؟ تاکیوں والا، صحابہ کے پاؤں کے تاکیاں بنی۔ حضور علیہ السلام غزوہ ذات الرکا میں جب تشریف لے گئے تو مدینہ سے 6-7 میل آگے جا کر ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے جرق، ابھی بھی وہ جگہ ہے، جرق کے مقام پر صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تو ہم یہاں قیام کرتے ہیں،
لیکن چونکہ اس جگہ پر پانی نہیں ہے اس لیے صبح کی نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کیسے کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر یہاں سے چلیں گے اور اگلی منزل پر پانی ہے اور وہاں جا کر نماز پڑھیں گے. یہ فیصلہ ہوا، درخت پر ٹھہر گئے. جب تہجد کے وقت صحابہ کرام اٹھے، جن کی تعداد 700 تھی، کتنی تعداد 700 تھا، ان کی تعداد 700 تھی، اور جب وہاں صحابہ کرام بیدار ہوئے، یہ بات بخاری شریف میں ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، تو حضور علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے، حضرت عائشہ بھی وہ خیمے میں تھی، اور سارے صحابہ کھلی چھت آسمان کے نیچے آرام فرما رہے تھے. تو تہجد کے وقت سب صحابہ اٹھے، سواریاں تیار ہو گئی، صحابہ سواریوں پر بیٹھ گئے، آواز لگائی گئی تو اٹھو بھی سب اٹھو. حضور علیہ السلام نے بھی صحابہ کو خیمے سے آواز دی کہ اٹھو بھی، میں بھی تیار ہو رہا ہوں. لیکن سب لوگ حیران ہو گئے کہ حضور علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نہیں آئے. حضور اپنے خیمے سے باہر، بڑی پریشانی ہو گئی کہ حضور کو کیا ہوا. تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ آیا کہ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت عائشہ بھی اسی خیمے میں ہے، وہ بیدار نہیں ہوئی ہوگی. اس قیاس پر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا صحابہ نے کہ جاؤ جا کر دیکھو، حضرت عائشہ آرام کر رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام اٹھے ہوئے ہیں، تو عائشہ کے بیدار نہ ہونے کی وجہ سے ساری امت پریشان ہے. صدیق اکبر بھاگے ہوئے آیا اور آ کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ حضرت عائشہ کے جسم کا کچھ حصہ لگا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے حرکت نہیں کی کہ عائشہ کو تکلیف نہ ہو، اور پیغمبر اسی طرح لیتے ہوئے ہیں، اور حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہے، اور حضرت حضور علیہ السلام نے ایک دو مرتبہ آواز لگائی، اما کی آنکھ نہیں کھلی، عائشہ بیدار میں ہوں، جوانی کی عمر ہے، حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلی. صدیق اکبر نے آ کر دیکھا چاند کی چاندنی میں کہ عائشہ سوئی ہوئی ہے اور پیغمبر بیدار کرتے ہیں، اور وہ بیدار نہیں ہوتی. صدیق اکبر کو غصہ آیا. صدیق اکبر کو غصہ کیوں آیا؟ غصہ اس وجہ سے آیا کہ اگر تھوڑی دیر اور ہو گئی، سورج نکل آئے گا، فجر کی نماز ضائع ہو جائے گی، تو نماز ضائع ہونے کا خطرہ تھا. صدیق اکبر پریشان تھے، یہاں پانی کوئی نہیں، پانی ہے نہیں، اگر تھوڑی دیر اور گزر جائے تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. اس پریشانی میں صدیق اکبر نے یہ انگوٹھا دیکھی، یہ انگوٹھا حضرت عائشہ کی کمر پہ زوردار طریقے سے لگایا، اور چوکا، جسے کہتے چوکا لگایا، حضرت عائشہ کی کمر پہ یہ چوکا لگانا کوئی عیب نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، اور باپ کو اختیار تھا کہ جگانے کے لیے اپنی بیٹی کو اس طرح انگلی لگائے یا ہاتھ لگائے اور سختی سے جگانا چاہے، تو یہ سختی کرنا یا یہ انگلی لگانا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی فسق نہیں تھا، کوئی فجور نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی لغزش نہیں تھی. والد مکرم کو حق پہنچتا تھا کہ بیٹی کو جگانے کے لیے جو بھی انتظام کرنا چاہے کر سکے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کی کمر پہ ایک چوکا لگایا، ایک انگلی لگائی، حضرت عائشہ بیدار ہو گئی، لیکن کمر پکڑ کر بیٹھ گئی اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے. بس یہ تکلیف کہنے کی دیر تھی کہ چند لمحوں میں اللہ کا عرش ہل گیا. کیسے ہلا؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹی کی کمر پہ ایک چوکا لگایا، اسی وقت اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل امین کو اللہ کا قرآن دے کر بھیجا، اور قرآن کی یہ آیت اتاری گئی، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اے صحابیو، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو آج اللہ کی طرف سے تیمم کی نعمت سے پوری امت کو سرفراز کر دیا گیا ہے. مسلمانوں بتاؤ، عائشہ کی کمر پہ باپ انگلی لگائے، خدا اپنی شریعت کا ضابطہ تبدیل کر کے پوری دنیا کو بتائے کہ عائشہ کی تکلیف عرش پہ خدا برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے فیصلہ کر کے بتا کہ باپ انگلی لگائے محمد کی شریعت بدل جائے، آج عائشہ کو کافر لکھا جائے میں خاموش ہو جاؤں، منافقہ لکھا جائے میں خاموش ہو جاؤں، زانیہ لکھا جائے میں خاموش ہو جاؤں، اور نماز کے لیے وضو فرض ہے لیکن آج وضو ختم کر کے تیمم کی نعمت پوری امت کے قدموں میں ڈال دی گئی. کیوں؟ کہ عائشہ کی قبر سے ایک انگلی لگائی گئی ہے، اللہ کا عرش ہل گیا. آج عائشہ کو کافر کہا جائے گا، میں خاموش ہو جاؤں گا، میں اللہ کا باغی ہوں گا. آج میری جماعت کا بچہ بچہ عائشہ کی عظمت پہ پہلا اس لیے دیتا ہے کہ عائشہ کی عظمت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر چھوڑا. مسلمانوں، جب نماز فجر کے وقت قرآن کی یہ آیت اتری، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ آج کے بعد تمہیں تیمم کی نعمت سے سرفراز کر دیا گیا، تو ایک صحابی حضرت عتاب بن اسید کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا ما اول برکتن یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے اسلام میں، تو ایک صدیق کے عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنی شریعت کا ضابطہ بدل دیا، بدلا یا نہیں بدلا بتاؤ؟ ضابطہ تو وضو کر کے نماز پڑھنے کا تھا، لیکن آج قیامت کی صبح تک کے لیے تمہیں نعمت تیمم کی دے دی کہ کہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، یہ تیری اور میری وجہ سے نہیں تھا، یہ عائشہ صدیقہ کے قدموں کی وجہ سے تھا۔ مسلمانوں یہ وہ واقعہ ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتا، جو مجھے آرام نہیں کرنے دیتا۔ جب میں غلام حسین ندوی کی کتاب پڑھتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ عائشہ عورت تھی یا بندریہ تھی، عائشہ کو بندریہ لکھا گیا اور حکومت حکمران ہو، کس دلیل سے کہتے ہو کہ میں شیعہ کے کفر کا اعلان نہ کروں؟ اور سور نے بھی کبھی صحابہ کو گالی نہیں دی، کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرو، حضرت عائشہ کی عظمت پہ قرآن اترا لیں گے، یہ جو تیمم کی نعمت ہے یہ کس وجہ سے ملی؟ حضرت عائشہ کی وجہ سے ملی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آج گالی دے، ان کو برا کہے، ان کو زانیہ فاحشہ لکھے، اور مولوی مقبول حسین دہلوی نے قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فاحشتن میں مبینہ، جہاں بھی قرآن کا لفظ ہے اس سے مراد عائشہ صدیقہ ہے۔ اور مجھے بتاؤ مسلمانوں، ایسی غلاظت کے بعد میں خاموش کیسے ہو جاؤں؟ اگر آج میری جماعت کے 100 آدمی شہید ہو چکے ہیں اور میرا قائد حق نواز قبر میں اتر چکا ہے، جب میں ان کی شہادتوں کو دیکھتا ہوں مجھے رونا بھی آتا ہے، اور اس لیے رونا آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، لیکن پھر مجھے اطمینان ہو جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ پلاٹوں پر نہیں مارے گئے، یہ چدراہٹوں پہ نہیں مارے گئے، یہ الیکشن کے ووٹوں پہ نہیں مارے گئے، یہ کسی کرسی کے لیے نہیں مارے گئے، یہ مارے گئے تو اپنی ماں اور عائشہ کے دوپٹے کی عزت کے لیے مارے گئے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، اس واقعہ کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ میں حضرت عائشہ کی گستاخی پر خاموش رہوں؟ والد مکرم تو صرف انگلی لگائیں تو اللہ کا عرش ہل جائے، اور یہاں عائشہ کو طلاقہ لکھا جائے تیرا ضمیر مردہ ہو جائے؟ مولوی ہو، پیر ہو، چودھری ہو، حکمران ہو، پولیس کے افسر ہو، آؤ میرا درد بھی سنو، میرا دکھ بھی سنو۔ ہماری لڑائی پلاٹوں کی نہیں ہے، پرمٹوں کی نہیں ہے، چگڑاہٹوں کی نہیں ہے، زمینوں کی نہیں ہے، نالیوں کی نہیں ہے، سڑکوں کی نہیں ہے۔ میری لڑائی ہے کہ میری ماں کو کوئی گالی دے گا میں طلاقیں چھین لوں گا، میری ماں کو کوئی برا کہے گا میں چوکوں چراغوں میں اس کو ننگا کر چھوڑوں گا، اس لیے کہ میں اپنی ماں کا رکھوالا ہوں، میں بغیرت نہیں۔ مسلمانوں رسول اللہ کی عزت کو دیکھو، نبی کی ناموس کو دیکھو، عائشہ صدیقہ کے تقدس کو دیکھو۔ عائشہ صرف صدیق اکبر کی بیٹی ہوتی تو بات اور تھی، عائشہ تو تیرے نبی کی عزت ہے، تیرے پیغمبر کا لباس ہے، تیرے نبی کی طہارت ہے، تیرے نبی کی پاکیزگی ہے۔ اگر صرف عائشہ صدیق کی بیٹی ہوتی تب بھی قابل احترام تھی، اور عائشہ تو وہ عورت ہے کہ جس کی عظمت پہ اللہ کا قرآن اترا ہے، اترا ہے یا نہیں اترا؟ میرے بھائیو، ایک واقعہ یہ تھا جسے کہتے ہیں غزوہ ذات الرقم، اور ایک واقعہ قرآن نے اور نقل کیا، اور وہ واقعہ ہے واقعہ عفق، اسے کہتے ہیں عفق عربی میں بہتان کو کہتے ہیں، اور یہ واقعہ پیش آیا ہے غزوہ بنی مستلق کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام قرآن بازی میں نکلا۔ غزوہ ذات الرقا کا واقعہ جاتے ہوئے پیش آیا، اور بنی مستلق کا واقعہ واپسی پر پیش آیا، اور بنی مستلق میں ایک بنی مستلق قبیلہ تھا تبوک کے علاقے میں، حضور علیہ السلام اس علاقے میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو آپ نے کیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، تھوڑی دیر قضاء حاجت وغیرہ کے لیے، اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر فوراً قافلہ مدینہ کی طرف چلا۔ اس قافلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کے کچارے میں موجود تھی. اونٹ بٹھایا گیا قزان حاجت کے لیے, سب لوگ چلے گئے, تو اماں بھی چلی گئی. حضرت عائشہ قزان حاجت کے لیے دور نکل گئی, قزان حاجت سے فارغ ہوئی تو ان کے گلے کا ہار گر کر گم ہو گیا یا ٹوٹ گیا. تو حضرت عائشہ اس ہار کو تلاش کرتی رہیں, دیر ہو گئی. جب واپس آئی تو سارا قافلہ جا چکا تھا. اما کا جسم دبلا اور پتلا تھا, کسی کو پتا نہ چلا کہ کچاوے میں اما موجود ہے یا نہیں. کچاوا اٹھایا, اونٹ پر رکھا, چل کر. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جگہ پر واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. رات کا وقت ہے, جوان لڑکی ہو اور رات کا وقت ہو, کتنی پریشانی, کتنی مشکل پیش آتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی کہ دل میں خیال آیا کہ جب مجھے کچاوے میں نہیں پائیں گے قافلے والے تو واپس اسی جگہ آئیں گے. چنانچہ ان کے پاس ایک بڑی چادر تھی, چادر نیچے بچھائی آدھا حصہ اور آدھا اوپر لے لیا, آدھا نیچے بچھایا. لیٹ گئے. عربوں میں رواج ہوتا تھا کہ جب کسی جگہ کوئی قافلہ روانہ ہوتا جنگ کے لیے تو اس سے دو تین میل پیچھے ایک آدمی گیری پڑی چیزوں کو اٹھانے پر متعین تھا. تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت صفوان ابن معطل صفر رضی اللہ, صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ, وہاں پر پہنچے جب قافلے کی اس جگہ پر تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی سفید چیز پڑی ہے, شاید کوئی سامان رہ گیا ہے. جب قریب آئے تو حرکت ہوئی اس کپڑے سے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک بیدار ہوئی کہ کوئی آدمی آ رہا ہے, اس کے پاس سواری ہے. تو جب اچانک انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا, اٹھ کر بیٹھی, تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پردے کی آئے تھے, اترنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھ رکھا تھا, تو ان کی نظر پڑی کہ یہ تو اما عائشہ ہے. تو اسی وقت ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تکلیف کا وقت تھا کہ اکیلی عائشہ یہاں پر کیسے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوری زندگی ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا کہ اس نے صرف انا للہ کہا, اونٹ اپنا میرے قریب بٹھا دیا اور میں اونٹ کے کچاوے پر بیٹھ گئی اور پورا راستہ کوئی کلام نہیں کیا. یہ بھی نہیں پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا. یہ بھی اس کی عظمت اور طہارت کے قربان جاؤں, ایسا صحابی تھا, کلام نہیں کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ میں کچاوے میں بیٹھ گئی اور کچاوا لے کر مہار لے کر وہ چل پڑے اور ساری رات چلتے رہے. اور صبح 9-10 بجے کا وقت ہوگا کہ دور سے ہمیں حضور علیہ السلام کا قافلہ نظر آیا. مدینہ سے پہلے وہ قافلے نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, تو ہم قافلے میں پہنچ گئے. تو اونٹ بکھا دیا, میں کچاوے سے اتر کر اپنے خیمے اپنے کچاوے میں چلی گئی اور بعد میں قافلہ وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ پہنچ گیا. کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہوا, کیا بات ہوئی, کیا واقعہ پیش آیا, کسی نے سوال نہیں کیا. مدینہ پہنچ گئی, ایک دن گزر گیا, اگلا دن ہوا. تو شام کو اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں قضاء حاجت کے لیے مدینہ سے باہر نکلی اپنی ایک نگرانی ام مستہ کے ساتھ. تو جب میں مدینہ سے باہر نکلی تو ام مستہ ایک عورت تھی, بوڑھی عورت میرے ساتھ, اس کا پیر پھسلا. پیر پھسل کر جب وہ گرنے لگی تو اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ اے مستہ تجھ پر ہلاکت ہو. مستہ اس ام مستہ کا لڑکا تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا ام مستہ, مستہ پر بد دعا کیوں کرتی ہے, مستہ تو تیرا لڑکا ہے. تو ام مستہ نے کہا عائشہ تو بڑی بھولی بھالی ہے, تجھے نہیں پتا کہ مدینہ کی گلیوں میں جو تجھ پر الزام لگا ہے اس الزام میں میرا لڑکا بھی شریک ہے. میں اس لیے اس پر بد دعا کرتی ہوں اور مجھے اس تکلیف کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا ہے, میرا دھیان ادھر تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ مجھ پر کیا الزام لگا, کیا کسی نے کہا. تو حضرت ام مستہ نے کہا کہ مدینہ کے اندر منافقوں نے مشہور کر دیا کہ رات کی تاریکی میں صفوان ابن معطل کے ساتھ عائشہ آئی ہے. نعوذ باللہ, اس کا دامن ٹھیک نہیں ہے, اس کی عزت و آبرو پر حرف آتا ہے. یہ الزام لگایا اور الزام مدینے کی گلیوں میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ سب لوگ اس سے پریشان ہیں. اما فرماتی ہیں مجھے قضاء حاجت بھول گئی اور میں انہیں قدموں سے واپس آئی اور میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ جب کل سے میں آئی ہوں حضور علیہ السلام کے چہرے پر اور پیغمبر کے برتاؤ سے وہ نگاہ مہر محبت جو پہلے میرے ساتھ تھی وہ اب نظر نہیں آئی. تو اگلے دن میں نے صبح ہی حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں. تو حضور نے فوراً اجازت دے دی. جب حضور نے اجازت دے دی تو میری چیخ نکل گئی کہ اب تو پہلے تو جب بھی میں اجازت مانگتی تھی حضور فرماتے تھے تجھے جانے کی کیا ضرورت ہے, ایک دو دن کے بعد چلی جانا, لیکن آج حضور سے میں نے اجازت مانگی تو پیغمبر نے فرمایا چلی جاؤ. جب چلی جا کہا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجھ پر شک گزر گیا ہے. اس الزام اور بہتان میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں کچھ فیملی پیدا ہو گئی ہے. اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ میرا والد قرآن پڑھ رہا ہے اور میری اماں مصلے پر رو رہی ہے. اور میں نے پوچھا کیا کیوں روتے ہو, میں تو پریشان ہو کر نبی کے گھر سے آئی ہوں. تو باپ نے کہا عائشہ تو وہاں پریشان ہے, تیرا باپ تیرے گھر میں پریشان ہے. مدینہ کی گلیوں میں الزام لگ چکا ہے, تیرا باپ اب مدینہ کی گلیوں میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا. مسلمانوں گجرا والا کے حضور سنیے, مسلمانوں سجدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مریم اسلام ہے, حبیب حبیب خدا ہے. آج یہ منظر یہ صورتحال تو کبھی کسی کے ساتھ پیش نہیں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم پر تہمت لگی تھی تو ایک مہینے کا بچہ خود عیسیٰ علیہ السلام بول پڑا. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ بچہ بول اٹھا, بچے نے بول کر کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میری ماں کو برا نہ کہو جب قوم نے کہا تھا کہ اے مریم ماں کانت ابو کی میرا اصول و ماں کانت امو کی بگیا, تیری ماں بھی اچھی تھی تیرا بھائی باپ بھی اچھا تھا, تجھے کیا ہو گیا کہ بغیر خاوند کے اپنا بیٹا لے آئی ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا فاشارت الی, بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اس بچے سے پوچھو کہاں سے آیا ہے. تو بچے نے جواب دیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اے اللہ کا بندہ ہوں اور میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور مجھے نشانی کے طور پر پیش کیا گیا. اب دیکھیں ایک مریم پر تہمت لگی تو بچہ بولا, یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو تین مہینے کا بچہ بولا. قرآن نے کہا بشاہد شاہد من اہلھا, قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. لیکن اب حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہے تو کون بولے, اگر خدا چاہتا آسمانوں کے چاند کو بلا دیتا, اگر خدا چاہتا تو ستاروں کو بلا دیتا, اگر خدا چاہتا تو سورج کو بلا دیتا, خدا چاہتا تو اس اونٹ کو بلا دیتا جس اونٹ پر سوار ہو کر عائشہ آئی تھی, خدا چاہتا تو فضاؤں کو بلا دیتا, ان ذروں کو بلا دیتا, ان فضاؤں اور ہواؤں کو بلا دیتا, لیکن آج اللہ نے کسی کو نہیں بلایا. توجہ فرمائے, حضرت عائشہ گھر کے اندر چلی گئی, ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پوچھا ابو بکر عائشہ کہاں ہے, فرمایا اسے جس کمرے میں تین دن سے بیٹھی ہے اس سے باہر نہیں نکلی. اما کو حضور نے جا کر دیکھا کہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں رو رو کر اور مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام مسلح پر جا کر بیٹھ گئے اور جا کر حضور نے سنا, یا عائشہ تھی, اے عائشہ ان کنتی المنتی فتوب الی اللہ, اگر تجھ سے غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لے, میں بھی تیرے لیے معافی مانگوں گا. میرے بھائیو حضور علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی کہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس, غیب کے سارے خزانے. اگر نبی علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو پیغمبر یہ سوال کبھی نہ کرتے. بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا یا عائشہ, یا عائشہ ان کنتی المنتی فتوبی الی اللہ, اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ, میں بھی تیرے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میری چیخیں نکل گئی, میں نے رو کر کہا یا رسول اللہ آج میری مثال اس یوسف کے باپ کی ہے, میں اس غم میں یوسف کے باپ کا نام یعقوب نام بھول گئی. میں نے کہا جس نے رو کر کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میرے دکھ اور میرے غم اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں آ سکتے, آج میری مثال وہی ہے. اگر میں کہوں میں مجرم ہوں تو یہ حقیقت کے خلاف ہے, اگر میں کہوں میں پاک دامن ہوں تو آپ شاید میری بات پر یقین نہ کریں. یہ بات کہہ کر حضرت عائشہ رو پڑی اور حضور علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے. میرے بھائیو ایک دن دو دن گزر گئے, مدینہ کی گلیوں میں منافقوں نے تہمت لگا دی تھی اور اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا کہ صدیق اکبر مدینہ کے بازار سے گزرتے ہیں تو ایک لوگ انگلیاں اٹھا کر کہتے ہیں یہ ہے ابو بکر, یہ عائشہ کا باپ ہے, اس کی بیٹی پر تہمت لگی ہے, اس کی بیٹی کا دامن نعوذ باللہ ٹھیک نہیں, سفارت میں مؤثر کے ساتھ رات کی تاریکی میں آئی ہے. میرے بھائیو مدینہ کی گلیوں میں اتنا کوہرام مچا, اتنی پریشانی کا عالم پیدا ہوا کہ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں صحابہ کا اجلاس بلایا, سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. میرے بھائیو ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا, حضور علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے منبر پہ خطبہ دیا اور خطبہ دے کر فرمایا لوگو میری بیوی عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ آپ کی بیوی ہے, اس پر تہمت لگی ہے, آپ تحقیق کریں. حضور نے فرمایا کیسے تحقیق کریں؟ فرمایا حضرت عائشہ کے پاس جو بچی کام کرتی ہے بریوا چھوٹی بچی, اس بچی کو بلا کر پوچھو کہ عائشہ کو تم نے کیسا پایا. چنانچہ اس بریوا کو بلایا گیا, بریوا نے کہا یا رسول اللہ میں نے عائشہ میں ایک غلطی پائی ہے اور کوئی نہیں. کیا غلطی؟ کہ عائشہ رات کو سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے, اس کے علاوہ عائشہ کے دامن پہ کوئی داغ نہیں دیکھا. یہ ایک بات دیکھی. اور حضرت سلمان فارسی کے علاوہ اور بھی کئی لوگ کھڑے ہوئے, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صاحب اگر تہمت لگ گئی ہے تو آپ عورت سے شادی کر لیں, تہمت لگ گئی ہے صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اسی طرح کچھ لوگوں نے اور رائے دی کہ اور تحقیق کریں اور وقت گزاریں. لیکن حضور علیہ السلام کی مجلس میں حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے, وہ سب سے پیچھے تھے. حضور نے فرمایا عمر تم بتاؤ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اتنی بات بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا یا خدا نے کیا تھا. تو حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا میرا نکاح عائشہ کے ساتھ عرش پر ہوا تھا. تو فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ وہ خدا جو آپ کے جسم پہ گندی مکھی بھی بیٹھتے دیتا وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کو کیسے آنے دیتا. میری رائے ہے، فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میری رائے ہے کہ آپ عائشہ کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، جو آسمانوں سے وہی آئے گی اسی میں خیر ہوگا. حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ عائشہ کے بارے میں کیوں پریشان ہے، اللہ پر ڈال دے، ہر بات کی رہنمائی اللہ کرتے ہیں، اس کی بھی رہنمائی اللہ کریں گے. جب حضرت عمر نے یہ بات فرمائی، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، حضور نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، ابن خطاب اللہ تجھے بہتر بدلا دے، تو نے محمد کے دل کی گرمی کو دور کر دیا. میرے بھائیو اس واقعہ کے بعد صحابہ کی مجلس ختم ہو گئی، حضور کا بہت دن سے ختم ہو گیا، لیکن چند لمحوں کے بعد رسول اللہ یہاں سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھے حضرت عائشہ کے گھر گئے، صدیق اکبر کے گھر گئے. صدیق اکبر پریشان تھے، عائشہ پریشان تھی، ام رومان سے حضرت عائشہ کی والدہ رو رہی تھی مسلح پر، زینب ام رومان روتی تھی. حضور علیہ السلام جا کر چٹائی پر بیٹھ گئے اور جا کر کہا کہ میں نے ابو بکر زینب، میں نے عائشہ کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جو وہی اللہ سے آئے گی وہ مجھے بھی منظور ہوگی، تجھے بھی منظور ہوگی. ام رومان کہتی ہے کہ چند لمحوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کے چہرے پر، حضور علیہ السلام کے چہرے پر پسینہ آ گیا، حضور نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا تو میری چیخ نکل گئی. میرے شوہر ابو بکر بھی رونے لگے کہ ابھی فیصلے کی گھڑی ہے، ابھی آسمانوں سے وہی اتر رہی ہے، سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں تھا. رسول اللہ پر وہی کے آثار ہوئے، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ آج ابو بکر تیری عزت کی بکا ہے، آج ابو بکر تیری عزت کا فیصلہ ہونا ہے، آج ام رومان تیری آبرو کا سوال ہے، عائشہ تیرے تقدس کا سوال ہے. ہم پریشان ہو گئے، لیکن چند لمحوں کے بعد جب وہی کے آثار ختم ہوئے، پیغمبر نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو نبی کا چہرہ چمک رہا تھا. پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، عائشہ کی صفائی میں قرآن کی شطر آیتیں اتر آئیں. مسلمانوں مجھے بتاؤ قرآن کی آیت اتری ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے عائشہ پہ تہمت لگائی، اے میرے پیغمبر پریشان نہ ہونا، تہمت لگانے والے تباہ و برباد ہو گئے. یہ بات عائشہ کے حق میں ذکر ہوئی ہے کہ عائشہ کی صفائی میں اللہ کا قرآن اترا. اور میرے بھائیو 17 آیتیں ایک عورت کے تقدس پہ اتر آئیں، 17 آیتیں قرآن کی شکل میں عائشہ کی عزت پہ اتر آئیں. عائشہ اگر صرف صدیق کی بیٹی ہوتی کبھی قرآن میں اترتا، عائشہ عام عورت ہوتی کبھی قرآن میں اترتا. اے عائشہ کا میرے پیغمبر کی طہارت تھی، میرے نبی کا لباس تھا، اللہ کو پتا تھا آج عائشہ کا دامن داغدار ہو گیا، اور یہودی کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے، سکھ کیا تک کیا کہیں گے، ہندو کیا کہیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا میں عائشہ کی صفائی کے لیے اونٹ کو نہیں بلاتا، عائشہ کی صفائی کے لیے چاند کو نہیں بلاتا، عائشہ کی صفائی کے لیے ستاروں کو نہیں بلاتا، عائشہ کی صفائی کے لیے ہواؤں کو نہیں بلاتا. عائشہ پہ توبت لگی ہے، اس کی صفائی کے لیے خدا خود عدالت کے کٹہرے میں آ کر عائشہ کی صفائی پیش کرے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ قیامت کی صبح تک جو زبان عائشہ کو بھونکے گی اسے پتا ہوگا کہ عائشہ کو بھونکنے والوں کے لیے جہنم کے عذاب کا اعلان کر چکا ہے. اس لیے عائشہ پہ تومت لگی، اللہ بولتا ہے اور عائشہ کو برا کہا جائے تو میں بولوں گا، میں سوال کا جواب دوں گا، میں چوکوں میں بولوں گا، چوراہوں میں بولوں گا. اس لیے کہ عائشہ پہ تومت لگی، خدا خاموش نہیں رہا. آج عائشہ کو تمہارے پر لکھا جائے، میری جماعت کا بچہ بچہ بول کر اللہ کی سنت کو پورا کرے گا. مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ حضرت عائشہ کو کوئی برا کہے تو بولنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بولنا چاہیے. قرآن کہتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. مفسرین کہتے ہیں کہ کبرہ سے مراد عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن یعنی جس نے عائشہ پہ تہمت لگائی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس کا ذکر قرآن میں، اس کا ذکر. اور اس ان آیتوں میں آخر میں تو لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے جنہوں نے عائشہ پہ تہمت لگا، دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب اور لعنت. اس کا اعلان 1400 پہلے قرآن کر چکا ہے. آج عائشہ کو جو زبان بھونکے گی میں اس پہ لعنت کروں گا، جو قلم لکھے گا میں اس پہ لعنت کروں گا، جو تحریر لکھی جائے گی میں اس پہ لعنت کروں گا، جو تقریر کرے گا میں اس پہ لعنت کروں گا. کیونکہ یہ لعنت میری طرف سے نہیں، یہ پروردگار کی طرف سے ہے. اللہ میری رہنمائی کر چکا ہے کہ اگر باپ عائشہ کو انگلی لگائے تب بھی خدا بولتا ہے، اگر مناسب تہمت لگائے تب بھی خدا بولتا ہے. کیا میں نبی کا ماننے والا نہیں کہ آج عائشہ کے خلاف 17 کتابیں اس ملک میں چھپ گئی، میری زبان روکتا ہے؟ کیسے روکتا ہوں میں تو اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. اگر خدا خاموش نہیں رہتا میں کیسے خاموش رہوں؟ قرآن خاموش نہیں رہتا. میں کیسے خاموش رہوں؟ 17 کتابیں اس ملک میں عائشہ کے خلاف چھپی ہیں، عائشہ کے خلاف لکھی گئی ہیں، خمینی نے عائشہ کے خلاف لکھا ہے. میں اللہ کی سنت پہ چل کر ہر کتاب لکھنے والوں پر لعنت کروں گا، ہر تحریر پہ لعنت کروں گا، ہر بکواس پہ لعنت کروں گا. اور یہ لعنت کرنا مجھے اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے سبق دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہیں سکتی. میں تختہ دار پہ چل سکتا ہوں، ہتھکڑی پہن سکتا ہوں، پاؤں میں بیڑی پہن سکتا ہوں، میں قبر میں اتر سکتا ہوں، قبر کے پتال میں میری لاش گم ہو سکتی ہے، میرے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، میری بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، میرا نام صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے، مجھے بم مار کر میرے جسم کے ریزے ریزے کو فضاؤں میں اڑایا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنی ماں کی عزت کے اعلان سے دست برداشت نہیں ہو سکتا.
بدماشو، عائشہ کو فاحشۃ المبینہ لکھنے والے، اب تمہیں محمد مصطفیٰ کا حیا بھی نہیں آیا؟ قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین، اے برے مرد بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اے عائشہ کا خیال نہ کرتے، اپنے پیغمبر کا خیال کر لو، اپنے رسول کی عزت کو دیکھ لیتے، نبی کی ناموس کو دیکھ لیتے. مسلمانوں، کسی کی کوئی مصلحت ہوگی، کسی کی کوئی بات ہوگی، لیکن سپاہ صحابہ کے ہاں کوئی مصلحت نہیں ہے. مصلحت آج آپ کسی شیعہ سے بات کریں کہے گا نہ ہم نے عائشہ کو کبھی برا نہیں کہا. کہتے ہیں نہیں کہا، اگر ان کی کتابیں موجود ہوں، ان کی تحریریں موجود ہوں، رسالے موجود ہوں، تو پھر اس بدل کو تکیہ ہی کہا جائے گا جو شیعہ اختیار کرتا. ہم تکیوں کو نہیں چلنے دیں گے. اور اس تکیے کا علاج بھی سپاہ صحابہ نے کر لیا، ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ تکیے کا علاج ہو چکا ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور شیعہ تکیہ بھی نہیں کر سکے گا، تکیہ بھی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے شیعہ کا تکیے کا بھی ہم جنازہ نکال دیں. تکیا توڑ ہوگا نارا کسی بھی بڑا لوگ بڑھ کر چانگا بھی بڑا لوگ. پشاور میں ایک دفعہ گیا تو پٹھان نے نعرہ لایا تاج و تخت نبوت ختم. تاج و تخت نبوت ختم. تو میرا نام پٹھان میں نہیں آیا، تقریر کر دیا کر دیا. ایک پٹھان کا نعرہ اے مولوی صاحب. میں بعد چاچا تو گل تمہیں پلے بھی کئی سمجھ بھی آئی. ایک پٹھان کا میں سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا. پٹھان قوم تڈے میں چنگی ہوں دین کے حساب سے، ٹھیک ہے. ایک پٹھان اے ایس پی تھا ہمارے یہاں، وہ تو بات ایک اس تقریر پر اس نے مجھے میرے پر پرچا کر دیا. کہتا پٹھانوں کی توہین ہوئی ہے. میں نے کہا میں نے تو پٹھانوں کی تعریف کی ہے. کہتا نہیں تم نے ہماری توہین کی. اپنی اپنی سبق کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان لوگوں کو، یہ دیندار ہو. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ستارے صحابہ نے ایک ایسا کام اللہ کے فضل سے کیا ہے کہ تقیے کا جنازہ نکل گیا، اور بہت جلد آپ کے سامنے وہ چیز آئے. 28 ستمبر 1991 کو نواز شریف کے سامنے ہم نے ایک تاریخی دستاویز پیش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. 163 شیعہ کی کتابوں کے قابل اعتراض صفحات کا فوٹو، یعنی اصول کافی ہے مثلا، اس میں 10 قابل اعتراض صفحات ہیں جن میں صحابہ کرام کو کافر لکھا گیا، ان کے ہم نے صفحات کا فوٹو لیا اور ٹائٹل کا فوٹو لیا. ہر کتاب کے 5-5 4-4 صفحات کو جمع کر کے 163 کتابوں کا عکس ہم نے ایک جگہ جمع کیا.
اور اس کے تقریباً 750 صفحات بنے، اور اس 750 صفحات میں ایک ہی جلد میں 165 کتابیں آ گئیں، اس کا 3 زبانوں میں ترجمہ کیا، عربی، انگریزی، اردو، اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ وہ ترجمہ مکمل ہو چکا، وہ ترجمہ اس کی سرخیاں عربی، اردو، انگریزی میں لگ چکی، اور وہ دستاویز تاریخی تیار ہو گئی جو نواز شریف کے سامنے گئے اور سپاہی صحابہ کے وفد میں لاہور میں گورنر ہاؤس میں 28 ستمبر 1991 کو پیش کیا۔ پہلے کہتے تھے نواز شریف صاحب کے صحابہ کو شیعہ نے کبھی برا نہیں لکھا، ہم نے جب وہ دستاویز دکھائی تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ نواز شریف نے ایک کمیٹی بنائی، فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی، اس کمیٹی میں 30 علماء شامل کیے، اس میں بریلوی، دیوبندی، آل حدیث اور شیعہ بھی تھے، 5 شیعہ۔ اس کمیٹی کے 3 اجلاس ہوئے، اس کمیٹی میں 163 کتابوں کی اصلی کتابیں، 163 اصلی کتابیں میں نے پیش کی، صندوق کتابوں کے بھر کر لے گئے، اور میرا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں شیعہ کے خلاف سپاہ صحابہ کی مومنٹ ان کتابوں کی وجہ، جن میں تقریباً 40 کتابیں ایران سے چھپی اور باقی 125 کتابیں 12 سالوں میں پاکستان میں چھپی، اور ان کتابوں میں صحابہ کرام کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی، صحابہ کرام کو مرتد اور منافق لکھا گیا، حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ زانیہ اور خلائفہ لکھا گیا، اور ان کتابوں کے اندر اتنی بڑی بڑی گالیاں صحابہ کو دی گئیں، مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا سب سے بڑا برا انسان اور سب سے زیادہ بڑا جہنمی کہا گیا، اس کتاب میں حضرت عمر فاروق پر، اس دستاویز میں وہ کتابیں بھی شامل تھیں جن میں حضرت عمر فاروق کو شرابی اور زانی لکھا گیا، حضرت عثمان غنی کو بدکماش اور مرتد لکھا گیا۔ میرے بھائیو، وہ ساری 163 کتابوں کا عکس 750 صفحات میں وہ دستاویز ہم نے اس کمیٹی کے سامنے پیش کی، انہوں نے کہا یہ تو فوٹو اسٹیٹ ہے، ہم نے اصلی کتابیں پیش کی، اصلی کتابوں پر ریسرچ ہوا، بریلوی عالم مولوی محمد شریف رضوی بکر کے عالم تھے، ان کو اور مولوی عبد الطلاب اچھروی کو اور مجھے یہ 3 رکنی کمیٹی مولانا عبدالستار نیازی نے بنائی کہ وہ ان کتابوں پر کی ریسرچ کرے کہ واقعی ان کتابوں میں یہ عبارتیں ہیں۔ چنانچہ وہ رپورٹ ہم نے 2 جولائی 1992 کو اس اجلاس میں پیش کی جس میں بڑے بڑے جید علماء پاکستان کے موجود تھے، آل حدیث کے حافظ عبد القادر روپڑی تھے، بریلوی کے شاہ تراب الحق کراچی والے تھے، اور بڑے بڑے مفتی محمد حسین نعیمی اور بڑے بڑے علماء تھے، اور دیوبندیوں کی طرف سے مولانا تقی عثمانی اور بڑے بڑے دیگر علماء موجود تھے، ان کی موجودگی میں، مولانا عبدالستار نیازی کی موجودگی میں وہ تاریخی دستاویز بھی ہم نے پیش کی اور اصلی کتابیں بھی پیش کی۔ چنانچہ 2 جولائی 1992 کو جب وہ اصلی کتابیں پیش کی تو ایک شیعہ میاں ریاض حسین نقوی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب یہ وہ کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب ہے کشف اسرار، اور کشف اسرار ایران سے بھرو کے ساتھ کہتے ہیں چھپی ہیں، لیکن جو کتاب میں کشف اسرار ایران سے لایا ہوں اس کتاب کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے جس میں میرے فاروق کو کافر لکھا گیا، وہ یہ کتاب ہے جو کتاب میں نے 163 کتابوں میں اس اجلاس میں پیش کی تھی، ایک یہ کتاب تھی جس کا نام ہے کشف اسرار، یہ خمینی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو درج ہے، اور اس کتاب کے 119 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر و زندیق تھا۔ میرے بھائیوں توجہ توجہ، اس کتاب میں توجہ کیجیے، اس کتاب کے 119 صفحے پہ عمر فاروق کو خمینی نے کافر لکھا، وہ عمر فاروق جس کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو ظلم کا نام و نشان لکھے، یہودی عیسائی ہندو سکھ فاروق اعظم کی عظمت کو مانے، لیکن خمینی کہتا ہے کہ عمر اصلی کافر و زندیق تھا۔ جب یہ کتاب میں نمونے کے طور پر پیش کی تو ریاض حسین نقوی نے کہا کہ کشف اسرار کا جو نسخہ میں لایا ہوں ایران سے اس میں یہ عبارت موجود نہیں، اس میں یہ عبارت میں نے کہا گلاس روک دو، ایک گھنٹے کی سے محلت دو۔ ریاض حسین نقوی چونکہ اسلام آباد کا رہائشی ہے اور وہ کتاب جو یہ انگلینڈ سے لایا ہے، اگر اس کتاب کے 119 صفحے پر یہ عبارت نہ ہو میرا سارا دعویٰ جھوٹا. علی رات کو اور علی رات کا مجھے پتا تھا یہ بدل ہو رہا ہے، یہ فریب دیا جا رہا ہے. جب میں نے یہ کہا ریاض حسین نقوی سے کہ ابھی تم کتاب لاؤ، اگر تمہاری کتاب میں یہ عبارت نہ ہو تو میں مان لوں گا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ انڈیا والوں نے چھاپی، یہ راہ کے ایجنٹوں نے چھاپی. میں نے یہ کہا، جب یہ بات کہی تو سارے علماء نے ریاض حسین نقوی سے کہا بھی فاروقی صاحب کا چیلنج قبول کریں، لاؤ کتاب. اس نے کہا میرے پاس الماری کی چابی نہیں ہے. میرے پاس الماری کی چابی بے ایمان. وہ لوگوں نے کہا بے ایمان، تمہاری تو آج بقا کا فیصلہ ہو رہا ہے، الماری تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، ایک اہم فیصلہ ہونے والا. تم نے کہا بھی وہ مجھے یاد نہیں رہا کتاب کہاں. میں نے کہا یہ جھوٹا آدمی ہے، اس نے فریب دیا ہے، یہی کتاب ہے کشف اسرار جو ایران کے سفارت خانے میں کشف اسرار پڑی ہے. ابھی بدلاؤ اگر اس میں یہ عبارت نہ ہو میرا دعویٰ جھوٹا. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وہ وزارت حسین نقوی ایک شیعہ کا نمائندہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بھی چھوڑو کتابوں کو، کشف اسرار کو اور فلاں کتاب کو، 165 کتابوں کو ہم نہیں مانتے، ہم خمینی کی کتابوں کو بھی نہیں مانتے. کھڑا ہو وہ کہنے لگا میں تحریک مساج کا جعفریہ کا نمائندہ ہوں، اور میری جماعت تحریک مساج کا جعفریہ نے کوئی کتاب چھاپی ہو صحابہ کے خلاف وہ پیش کرو. اب یہ بات بڑی عجیب تھی، اور عام طور پر لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کتاب چھاپی، لیکن اللہ نے اس وقت بھی ہماری مدد فرمائی صحابہ کے سب کے. اب جناب ایک کتاب تھی صحیفہ انقلاب خمینی کا وصیت نامہ، میں نے جب وہ پیش کیا اس کے پیچھے لکھا تھا ناصر تحریک مساج کا جعفریہ پاکستان. جب میں نے وہ کتاب کھول کر دکھائی کہ جناب نیازی صاحب دیکھو یہ کتاب ہے، مسلمانوں میں واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تاریخی اجلاس تھا جس میں شیعہ سنی آپس میں بیٹھ کر ان کتابوں پر بیٹھ کر رہے تھے، اگر اس اجلاس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا جاتا آج اس ملک میں جھگڑا ختم ہو جاتا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نواز شریف سے کیا اختلاف ہے، یہی اختلاف ہے کہ نواز شریف نے کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے وہ فیصلہ کیا اس کو عملی شکل انہوں نے نہیں دی، اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہوا. ہمارا کوئی طلاقوں کا جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی موٹر ویس میں ہم نے کوئی حصہ لینا تھا، اور نہ ہم نے کوئی تیری ٹیکسیوں سے حصہ لینا تھا، ہمارا اختلاف تو عمر کے دین کی وجہ سے تھا. دیکھیں جب میں نے وہ کتاب صحیفہ انقلاب پیش کی، اس کتاب کے 46 صفحے پر خمینی نے لکھا تھا کہ میں بڑی جرات کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے 1000 درجہ بہتر. جب میں نے یہ عبارت پیش کی تو اب جناب پہنچو شیعہ مولویوں کے منہ پھٹے پہ پھٹے رہ گئے، اور ان کو جواب نہیں آیا. نیازی صاحب نے کہا جناب بتاؤ جواب دو. تو وزارت حسین نقوی نے کہا کہ جب ہم نے یہ صحیفہ انقلاب چھاپا تھا ہمیں یہ اس عبارت کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس عبارت کا صدیق النبی کفر، کافر کا منہ سیاہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، فیصلہ لکھا مولانا عبدالستار نیازی نے، 30 علماء کے اس پر دستخط، اس پہ فیصلہ یہ لکھا کہ یہ کتابیں جو سپاہ صحابہ نے پیش کی ہیں ان کتابوں میں واقعی کفر لکھا ہوا ہے، اور ان کتابوں کے لکھنے والوں کو سزائے موت دی جائے. اس پر بریلوی دیوبندی آل حدیثوں نے دستخط کیے، شیعہ نے بائی کاٹ کیا، اور وہ فیصلہ آج بھی وزارت مذہبی امور کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور بعد میں وزارت مذہبی امور نے اس اجلاس کی پوری کاروائی چھاپ دی ہے، اور اس میں یہ واقعہ پورا چھاپا ہے کہ فاروقی نے یہ کتاب پیش کی اور اس کا جواب شیعہ نہیں دے سکے جس پر یہ فیصلہ ہوا، اور نواز شریف کو انہوں نے سفارش کی کہ جو ہمارا یہ فیصلہ ہے اس کو قومی اسمبلی میں لایا جائے اور اس کو پاکستان کا قانون بنایا جائے. چنانچہ 9 مہینے تک وہ سفارشات نواز شریف کی ٹیبل پر پڑی رہی، اور ان کے لیے کوئی اسمبلی میں اجلاس نہیں ہوا، اسمبلی میں ان کو پیش نہیں کیا گیا، ورنہ اگر وہ کتابیں پیش کر دی جاتی اور وہ فیصلہ اسمبلی میں آ جاتا، میرے بھائیو آج پاکستان کا کوئی شیعہ پیغمبر کے صحابہ کو بھونک نہ سکتا، بھونک سکتا میرے بھائیو. اس کے بعد یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے، اس واقعہ کے بعد اگر یہ قانون بن جاتا تو بعد میں کوئی کتاب چھپ سکتی؟ آج لوگ کہتے ہیں تم شیعہ کو کافر کہتے ہو، شیعہ کو میں مسلمان کہوں؟ کیسے مسلمان کہوں؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام دیکھیں، شیخ ثقیفہ کتاب کا نام ہے. کیا نام ہے؟ کراچی سے کتاب چھپی ہے، لکھنے والے کا نام ہے علی اکبر شاہ. کیا نام ہے؟ یہ علی اکبر شاہ ڈیڑھ مہینے پہلے کراچی میں قتل ہو گیا ایم کیو ایم کی لڑائی کے موقع پر. اللہ نے کیسی سزا دی دیکھیں. شیخ سقیفہ کیا نام ہے؟ علی اکبر شاہ مصنف ہے، اوپر ابو بکر کا نام لکھا ہے، نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہوا ہے. مسلمانوں مجھے تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ ہم جائیں کہاں. تو ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو تیرے ملک میں بنایا گیا، تو مجھے کہتا ہے سختی نہ کرو. اور اس کتاب کے 12 صفحے پہ یہ معلوم کہتا ہے کہ ابو بکر کو بچپن میں کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے، اس کے پاس حکومت ہوگی. ابو بکر اس نبی کی تلاش میں رہا، جب نبی کا پتہ چلا تو جلدی جلدی جا کر کلمہ پڑھ لیا. مکے میں ابو بکر نبی کے ساتھ چمتا رہا، پھر مدینے میں بھی چمتا رہا. جب نبی فوت ہو گئے تو جا کر جلدی جلدی کرسی پہ قبضہ کر لیا. مسلمانوں، یہ صدیق اکبر کے بارے میں اس کتاب میں لکھا، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا 40,000 درہم کا مالک تھا، لیکن جب اٹھا تو ٹاکیوں کا لباس تھا، اس نے ملا کیا تھا، دیا کیا تھا؟ یہ ملون کہتا ہے ابو بکر لالچ کی وجہ سے نبی سے چمٹ گیا تھا. اور مسلمانوں مجھے بتاؤ، اگر قیامت کے دن صدیق اکبر نے رسول اللہ کی عدالت میں یہ دعویٰ تم پر دائر کر دیا کہ لوگ اے اللہ کے رسول، پاکستان میں لوگ کلمہ تیرا پڑھتے تھے اور ان کے سامنے میرا نام لکھ کر کتوں کے فوٹو بنائے گئے، مولوی خاموش رہے، پیر خاموش رہے، اے اللہ کے رسول میں نے تو تیرے پاؤں کی خاک پہ، میں نے تو تیرے پاؤں پہ اپنے کپڑے بھی قربان کر دیے تھے، میں نے اپنی ساری دولت تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، میں نے تو گھر میں کپڑا سینے والی ایک سوئی بھی نہیں رکھی تھی، میرے جسم پہ میرا کپڑا پاٹ کے لباس کا تھا، تو جبریل امین مجھ پر سلام لے کر آیا تھا اور اللہ نے پوچھا تھا کہ ابو بکر سے پوچھ کر بتا اے میرے پیغمبر کہ کیا اس ٹاکیوں کے لباس پر بھی صدیق خدا سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول میں نے کہا تھا کہ یہ تو کپڑے پہ ٹاکیاں لگی ہیں، میرے جسم کی چمڑی اجڑ جائے، صدیق تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے. مسلمانوں، تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اس کتاب کو چھپ جانے کے بعد میں کیا کروں، کس کے دروازے پہ رہوں، کس کو پکاروں، کس کے دروازے پہ صدا دوں؟ میں شیعہ کو کافر کہوں، مجھے تخریب کار کہو، میں شیعہ کو منافق کہوں، مجھے تخریب کار کہو، میں شیعہ کو بدل و تلبیس کا حامل کہوں، مجھے تخریب کار کہو، مجھے فسادی کہو، لیکن جس آدمی نے ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے میں کیا کہوں، کس کے دروازے پہ چیخوں؟ قومی اسمبلی میری بات نہ سنے، ریڈیو میری بات نہ سنے، ٹی وی میری بات نہ سنے، میری جماعت کے 100 کار تم زیرا ہو کر قبروں میں پہنچ گئے اور میری جماعت کے کئی 100 آدمی جیلوں میں پڑا ہے. میں چوکوں میں، چراہوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر آواز بلند کرتا ہوں، لوگوں، صدیق میرا باپ تھا، اسے گالیاں دی گئی، میں اس کی عزت کا رکھوالا ہوں، اس کی آبرو کے لیے چوکوں چراہوں میں سدائیں بلند کرتا ہوں. تم مولوی ہو تب بھی خاموش ہو، تم پیر ہو تب بھی خاموش ہو، تم تاجر ہو تب بھی خاموش ہو، تمہاری تجارت پہ کوئی فرق نہیں آیا، تمہاری مولویت پہ فرق نہیں آیا، تمہارے تعویذوں پہ فرق نہیں آیا، تمہاری دکانوں پہ فرق نہیں آیا. بتا، قیامت کے دن صدیق نے یہ دعویٰ دائر کیا، کیا جواب دے گا؟ اور یہ صدیق جس کو تیرے رسول نے اپنے مسلے پہ کھڑا کیا تھا اور اپنے روزے میں سلایا تھا، بتاؤ اس دعوے کا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ چھوڑے نعرہ تو آڈر کتنے لگنا، توجہ میرے والے کرو.
خدا دی دلالت، 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 دلالت،
توجہ میری طرف کریں. ستائے صحابہ کی مثال ایک ایسے مریض کی ہے جس کے باپ کے سر پر اینٹ ماری گئی ہو اور وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھ کر اس کے سر کو پانی سے دھوئے اور زخموں کو صاف کرے اور زخموں کو صاف کرتے ہوئے اس کی چیخ نکل جائے میرے کہ میرے باپ کے سر کو توڑا گیا ہے، اور اس آدمی کی چیخ سن کر انتظامیہ والے کہیں کہ تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے، تیرے رونے سے ملک کا امن خراب ہو رہا ہے، تیرے چیخ مارنے سے ملک تباہ ہو رہا ہے، تیرے رونے سے تخریب کاری بن رہی ہے، تیری چیخو پکار سے فساد ہو رہا ہے، لیکن جس نے اینٹ ماری ہے اسے کچھ نہ کہا جائے، جس نے زخم لگایا ہے اسے کچھ نہ کہا جائے، ابو بکر میرے باپ سے بھی زیادہ عزت والا ہے، ابو بکر کو کافر کہا گیا، میرے باپ کو سر پھاڑنے سے بھی زیادہ زخم لگایا گیا، میں اس زخم پر چیختا ہوں چلاتا ہوں تو میرے چیخنے کو کہا جاتا ہے تیرے چیخنے سے ملک کا امن تباہ ہو رہا ہے، لیکن جس نے ابو بکر کو کافر کہا اسے کچھ نہیں کہا جاتا، جس نے ابو بکر کو شیطان لکھا اسے کچھ نہیں کہا جاتا، اس کا ہاتھ نہیں روکا جاتا، میری چیخوں پکار واویلا کیا جاتا ہے۔ اب حکمرانوں، اگر امن کا فلسفہ تمہارے نزدیک ہی ہے تو ایسے فلسفوں کو میں پیروں کی ٹھوکر سے اڑا چکا ہوں، ہم ایسے فلسفوں کو نہیں مانتے۔ میں صبر صاحب کے پاس یہ کتابیں لے کر گیا، میں نے کشف اسرار صبر صاحب کو بتائی تو اس نے کہا یہ کافر تو ہیں، یہ کافر تو لیکن کافر کافر نہ کہو، کافر کافر۔ میں نے کہا کیسے نہ کہ کافر کافر کیسے نہ کہیں بتاؤ۔ ابھی فاروق لغاری سے ہماری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، ان کتابوں کے سلسلے میں یہ کتابیں لے کر ہم گئے، جب کشف اسرار ہم نے پیش کی میں نے کہا دیکھیے عمر فاروق کو اس نے زندگی لکھا، اس نے کہا بھی مجھے تو آج پہلی مرتبہ پتا چلا۔ میں نے کہا جناب آپ کو پہلی مرتبہ نہیں پتا چلا، آپ کو پہلے بھی پتا، آپ کے شہر چھوٹی زیری میں جا کر میں نے یہ کتابیں دکھائی تھی 1 سال پہلے، اور ہم نے 50,000 نوجوانوں کا ایک جلسہ کیا تھا چھوٹی زیری میں فاروق لغاری کے مکان کے سامنے، ہم نے اپنا فریضہ وہاں بھی پورا کیا تھا، لیکن حکمران کہتے ہیں جناب ہمیں ان باتوں کا کوئی پتا نہیں۔ میری باتیں یاد رکھو، میں پنجاب حکومت کے نگران، پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ وٹو سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہمیں بار بار کہتے ہو امن کے لیے ہمارا ساتھ دو، میری بات یاد رکھو، یہ کتابیں جب تک ضبط نہیں ہوتی امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ کتابیں ضبط ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے بلند آواز سے، اور میں کہہ رہا تھا کہ تقیے کی زبان ہم نے کاٹ دی ہے، وہ تاریخی دستاویز سپاہ صحابہ 3 زبانوں میں شائع کر رہی اور اس وقت وہ پریس میں ہے، 750 صفحات پر مشتمل بڑے سائز پر اخباری سائز پر وہ دستاویز چھپ رہی ہے 3 زبانوں میں، اور اس دستاویز کی اشاعت کے بعد سپاہ صحابہ 5 جلد علماء پر مشتمل ایک وفد تشکیل دے گی جس میں مدینہ منورہ اور مکہ کے علماء ہوں گے اور بنگلہ دیش پاکستان ترکی کے علماء ہوں گے، اور وہ علماء وہ دستاویز لے کر 55 اسلامی ملکوں کے مفتیان کے پاس جائیں گے اور اس دستاویز پر شیعہ کے کفر کے دستخط لیں گے۔ اور میرے بھائیو جب ایک ہی جلد میں 163 کتابیں شیعہ کی آئیں گی تو پھر میں دیکھوں گا پاکستان کا کون سا ڈپٹی کمشنر، کون سا ایس پی، کون سا وزیر، کون سا مشیر شیعہ کو مسلمان کہے گا، پھر ہر گلی میں ہر چوک میں شیعہ کے کفر کا اعلان ہوگا۔ تو پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے جلسے میں بم مارا گیا، اللہ نے ہمیں بچایا یا نہیں بچایا؟ تو بلند آواز سے بچانے والا بڑا ہے، بچانے والا۔ شیعہ بڑے خوش ہوں گے کہ جناب بم لگے گا اڑ جائے گا سارا سٹے۔ تو چبرجی گراؤنڈ لاہور میں بھی ایسے تھا، ساجد نقوی 4-5 مکان چھوڑ کر بیٹھا تھا، ہمیں مصدقہ اطلاع ملی کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ آدم تارک اور فاروق کی سٹیج پر دم پھٹے گا اڑ جائیں گے، لیکن ہم 15 منٹ پہلے اللہ نے مدد کی، ہمیں ایک ٹیلی فون کرنا تھا ضروری، ہم نکل گئے، پیچھے سے بم پھٹا اور ایک درخت کی وجہ سے سٹیج پر آیا، سامنے ہمارے 4 آدمی شہید ہو گئے، اللہ نے اس وقت بھی ہمیں بتایا۔ اور اب ڈیرہ اسماعیل خان میں جو بم پھٹا ہے ہمارے سٹیج سے، میں ابھی سٹیج پر پہنچے 15 منٹ ہوئے، 15 منٹ صرف، اب اللہ آدم تارک تقریر کر رہے ہیں اور بم پھٹا تو ایسے معلوم ہوا جیسے سارا شہر اڑ گیا، اتنا طاقتور بم تھا، لیکن اللہ نے ہمیں وہاں بھی۔ اور شیعہ ایک بات یاد رکھو، ہمیں اتنا اپنے آپ کو بچانے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں وہ بم پھٹ گئے تو پتہ نہیں کیوں لڑکی ہوگا، شہید ہو جانا، قبر پر جانا، وہ بڑی لوگ کرتے علامہ صاحب نے ظہیر نے شہید ہوئے، رحمت اللہ علیہ مولانا محمد نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ نے شہید ہوئے، اسار القاسمی نے شہید ہوئے، تو اگر وہ شہید ہوگا تو ہمیں کیا، ہم بھی شہید ہوں گے، ہمیں یقین ہے اس راستے میں ہم نے جانا۔ لیکن شیعہ ایک بات یاد رکھو، تم نے ہمارے قائد جنگی کو شہید کیا، آج پاکستان کے ہر چوک اور دنیا کے ہر ملک سے تمہارے کفر کا اعلان ہو رہا ہے، تم مجھے قتل کرو گے تو یہ ضرور ہوگا کہ تمہارے گھر کی دیواریں بھی تمہیں کافر کہیں گی۔ ہمارے لیے یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں، یہ سودا مہنگا، ہم تو ایک ہی مشن پر قائم ہیں کہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، دیکھیے بہت ہی کوئی نہیں پتا چلے رہنے دو شیر میں وہاں پر دعوا الحمد للہ رب العالمین دعا کر لو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة ونا عذاب النار اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، جو کچھ بیان کیا گیا اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند فرما، پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند فرما، اے اللہ سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما، اسلام کے پرچم کو بلند فرما، تاریخی دستاویز کو پایہ تکمیل تک پہنچا، مولانا اعظم طارق نے جو نام سے صحابہ کا بل 12 اپریل کو پیش کیا ہے، اللہ اس کو کامیاب و کامران فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر سلط محمد وارث۔